من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا ولن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات الله عليه وسلم مسلمان اور یہ تاریخیں جو اب شروع ہو گئی ہیں ان میں مسائل کو بھی زیادہ وقت دینا ہے لہٰذا میرا ساتھ دیجیے ایک شکایت آئی ہے بالکل جینوئن شکایت ہے مجھ سے اصلی شکایت ہے اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں کیا آپ بہت جلدی جلدی بولتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا ہے بار بار مطلب تیزی سے بدل جاتا ہے کہ میری مجبوری ہے حالانکہ مجھے اس میں فائدہ ہے کہ میں آہستہ آہستہ بولوں اور میں کم بولوں آپ زیادہ بولوں مجھے سے زیادہ نارے لگے تو مجھے اس پہ وقت جلدی ہوتا ہے لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس محدود وقت میں کم وقت میں میں زیادہ مطلب آپ تک ڈلیور زیادہ مطلب پہنچا دوں یہ میری مجبوری ہمیشہ سے عادت سمجھ لیجیے مجبوری سمجھ لیجیے شکایت پورے پاکستان میں جہاں پڑھنے جاتا ہوں باہر پڑھنے جاتا ہوں سب کو رہتا ہے لیکن میں کیا کروں میری تسلی نہیں ہوتی میں چاہتا ہوں کہ وقت جو ہے ظاہر میں محدود ہوتا ہے اس وقت میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بات آپ تک پہنچا دوں تو آپ اس میں اگر یہ کوتاہی ہے تو اسے معاف کر دیجیے اسے بھول کر دیجیے
سائن
تاریخ کو جلدی کیا بات آ گیا مجھ کو پھیلا گیا پہلی سوال آپ کے ذہن میں آ گیا جو ہم نے بات کی سنت بہت ایک سوال پیدا کر ہم نے کہا کہ ہر مذہب میں مذہب الگ ہے پیشہ الگ ہے اسلام میں پیشہ ہو یا مذہب دونوں ایک چیز ہے اس کی تفصیل کیا ہے اس کی تشریح کیا ہے یوں سمجھ لیجیے آپ کہ دیکھیے ڈاکٹر ہے عیسائی اتوار کو آتا ہے اپنے چند عبادت کے مراسم انجام دیتا ہے اس کے بعد جب وہ باہر جاتا ہے چرچ سے تو جو اس کے پیشے کے تقاضے ہیں اس کے تحت کام کرتا ہے اس کے پیشے کے تحت پروفیشن کے تقاضا ہے اس نے مذہبی رسم ادا کرنا ہے اب مذہبی رسم ادا کرنے کے بعد وہ عیسائی ہے مذہب اس کا عیسائی ہے لیکن جب باہر آتا ہے کلینک میں یا ہاسپٹل میں تو اس کے پروفیشن کے مطابق کام کرے گا کیا مطلب جہاں آئی اسپیشلائزیشن کی بات جہاں آئے تو ایک اسپیشلسٹ کسی مرض کا اور ایک مریض تمام دروازوں سے ناکام ہو کر اس کے پاس پہنچا تب وہاں اس کا فن کام کرے گا کیونکہ وہ اس فن کا ماہر ہے یا تو اس کی فیس بھی ہائی اب اتنی فیس ہے تو دیجیے آپ اصل کرائیے لاکھ روپے کا خرچہ ہو یا کچھ خرچہ ہو اس کو پروفیشن ہے بھائی اب اپنی مرضی سے فیس لے گا اپنی مرضی سے فیس معین کرے گا کیونکہ اس کے پروفیشن کا ڈاٹا چاہیے اب آ جائیے وکیل پر آپ مقدمہ آ جائے تو سب کی چیزیں برابر ہے وکیل کے چلو میں نکل کر تو دوسرا کر دے گا چلو میں نکل کر تو چلا جائیے میرے پاس سے واپس کوئی بات نہیں لیکن جہاں آ گیا تو ایسا کیس پوچھا ہوا کہ جس میں پتا ہے کہ یہ مجرم ہے تب اس مجرم کو بچانے کے لیے اب پروفیشن کا تنازع کیا کہ بھائی اب یہ میرے ہاتھ میں اب یہ میں اپنا فن یہاں پہ دکھاؤں گا اپنا فن دکھانے کے میں آپ سے فیس لے رہا ہوں مجھے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے تو گناہ گار کو بے گناہ بے گناہ کو گناہ گار ثابت کرنے کی وہ فیس لے رہا ہے چرچ سے باہر آ کے وہ وکیل ہو گیا ہے وہاں عیسائی تھا یہاں وکیل ہو گیا بے شک اس کا مطلب عیسائی ہے لیکن مذہب کا کوئی عمل دخل اس کے پروفیشن میں نہیں ہے ہندو ہو تاجر ہو تو معاشیات کا قاعدہ یہ ہے حساب کا تو تحت پڑ جائے ذخیرہ اندوزی کو تاکہ مال مہنگا لے کر جائے جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کی قیمت بھی بڑھتی چلی جائے گی تو وہ اتوار کو یا سنیچر کو یہودی یا منگل کو ہندو اپنی عبادت کر کے آ گیا اب عبادت کرنے کے بعد جب بازار میں بیٹھا ہے تو بازار کے مطابق چلے گا ہندو مت کے مطابق نہیں چلے گا بازار کے مطابق چلے گا عیسائیت کے مطابق نہیں چلے گا بازار کے مطابق چلے گا یہودیت کے مطابق نہیں چلے گا اب مہنگا مال بیچنے کا وقت ہے اب بچانے کا وقت ہے اب مال کو مارکیٹ میں لانے کا وقت ہے مال کو مارکیٹ سے روکنے کا وقت ہے معاشیات کے فائدے یہی اسی اس پر اس کو چل رہا ہے اب اسی طرح سے عیسائیت الگ ہو گئی وکیل الگ ہو گیا مذہب الگ ہو گیا طب الگ ہو گئی اور یہی دنیا چاہتی ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ مذہب ایک شعبہ ہے زندگی کا دوسرے مذاہب میں کیا فرق ہے دوسرے مذاہب کا یہ ہے کہ ذات حیات الگ ہے زندگی کے باقی شعبے الگ ہیں ان شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے مذہب کیا آپ نے عبادت انجام دے دی آپ کی عیسائیت محفوظ ہو گئے مختلف شعبوں میں سے جیسے اسکول میں پڑھاتے ہیں مختلف سبجیکٹ اس میں ایک سبجیکٹ ہے مذہب باقی سبجیکٹ سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہے مغربی تعلیم آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ سب سبجیکٹ الگ ہے ایک مذہب کا سبجیکٹ ہے اسلامیات کا یا عیسائیت کا ایک سبجیکٹ یعنی آٹھ میں سے ایک سبجیکٹ یہ بھی ہے یہ بھی پڑھ لو باقی سب سبجیکٹ الگ ہیں تدین سے کوئی تعلق ادا ہے مغربی تعلیمات میں نہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی اور یہ بالکل پریکٹیکل ہے اس وقت پریکٹیکل ہے چرچ دخل نہیں دیتا بازار کے معاملات میں مندر دخل نہیں دیتا بازار کے معاملات میں عبادت گاہیں دخل انداز نہیں ہوتی بازار کے معاملات میں کسی کے پروفیشن میں کسی کی طب میں کسی چیز میں دخل اندازی نہیں کرتی بس تم یہاں آ گئے تمہارا مطلب محفوظ ہو گیا اب جاؤ اپنے پیشے کے حساب سے جو کرنا ہے وہ کرو تو ایک ہے مسلمان اور ایک ہے ڈاکٹر ڈاکٹر الگ ہے مسلمان الگ ہے اب ڈاکٹر کو مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے نہیں پیشہ اور مذہب الگ الگ چیز نہیں ہے پیشہ اور مذہب ایک ہی چیز ہے اب دیکھیے میں فرق بتا دیتا ہوں آپ کو وہاں بھی یہ فرق بتایا تو لیکن اسلام کا کہتا ہے اگر عام ڈاکٹر ہے آپ مریض آ گیا اس کے پاس تمہاری مرضی جو چاہے اسلام نہیں ٹوکتا کیونکہ تم نہیں کرو گے علاج اسی کے پاس چلا جائے گا دوسرا نکلے گا تیسرے کے پاس چلا جائے گا مارکیٹ میں شہر میں سینکڑوں ڈاکٹر موجود ہیں عام مریض کا علاج کرنے والی یہاں اسلام نے نہیں روکا یہاں کر دے جو مرضی چاہے وہ تمہارا پروفیشن ہے لیکن اگر تم کسی شعبے کے ماہر ہو اور اکیلے ہو اور سب جگہ سے ناکام ہو کے مایوس ہو کے مریض تمہارے پاس آیا ہے تو اسلام نے اس کی جان بچانے کو واجب عینی قرار دے دیا اب اسلام نے نہیں کہتا کہ اس کی اتنی فیس تو اسلام کہتا ہے فیس مل گئی باہر میں جہنم میں اس کی جان بچانی ہے فیس دے یا نہیں دے یعنی اللہ نے اس پر واجب کر دیا جب تم ڈاکٹر نہیں اب تم مسلمان ڈاکٹر ہو اب اس کی جان بچانا واجب ہے نہیں اور اگر تم نے اس کا علاج اور یہ مر گئے بغیر علاج کے تو تم نے قتل نفس محترمہ کے مرتکب ہو گئے اس کا خون تمہاری گردن پہ آ گیا یعنی مسجد سے باہر نکل کے تم ڈاکٹر نہیں ہو یہ نہیں کہ تم مسجد میں مسلمان ہو نہیں اگر ڈاکٹر ہے تو مسلمان ڈاکٹر چاہیے ڈاکٹر ہے تو مسلمان ڈاکٹر اب اس کی جان بچانا اسلام نے کیا کہا یہاں تمہیں فیس کی نہیں ہونی چاہیے یہاں انسان کی جان بچانا تم پر وکیل ہو وکیل الگ ہے مسلمان وکیل الگ ہے ایک وکیل ہے ایک مسلمان وکیل اگر وکیل ہو تو آپ کیس آ گئے تمہارے پاس کوئی بات نہیں تمہاری مرضی لو فیس لو نہیں لو اسلام کو سے کوئی غرض نہیں تم نے ان لوگوں کے مقدمہ کوئی دوسرا لے لے گا سیدھا سادہ مقدمہ ہے وہ نہیں لے گا فیس کا لے لے گا لیکن جہاں کوئی ایسا کیس آ جائے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ مجرم ہے اس نے یہ گناہ کیا ہے تو اب اسلام بیچ میں آ گیا گناہگار کو بے گناہ ثابت نہ کرنا ورنہ وکیل تو ہو گئے مسلمان نہیں ہو گئے یہاں میں میری بات تو بہت آسانی سے اور یہ نہیں بتا دوں گا کہ اس طرح استدلال ہے کس عالم کا تاکہ اس کی روح خوش ہو جائے لیکن پہلے دلیل سن لیجیے تو تم مسلم وکیل تو ہوئے مگر مسلمان وکیل نہیں ہوئے گناہگار کو بے گناہ بنانے کی فیس کہنے کے لیے تم وکیل تو ہوئے مسلمان وکیل نہیں ہوئے بے گناہ کو گناہگار بنا دیا سزا دلانے کی وکیل تو ہوئے مگر مسلمان وکیل نہیں ہوئے مسلمان وکیل ہے تو وہاں بھی اس کا مذہب اس کو کہے گا نہیں خبردار گناہگار کو بے گناہ ثابت نہیں کرنا انصاف کے خلاف ہے عدل کے خلاف ہے اور بے گناہ کو سزا نہ دلوا دینا عدل کے خلاف ہے انصاف کے خلاف ہے تو اب یہ پروفیشن الگ تو نہیں ہوا نا دین سے پیشہ دین سے الگ نہیں ہوا اب آ جائیے تعلیم کے پاس معاشیات کہتی ہے کہ ذخیرہ اندوزی کر لو شہر میں مہک پڑ رہا ہے کمی ہو گئی چینی کی ذخیرے چینی کی ذخیرہ اندوزی کر لو شکر کی ذخیرہ اندوزی کر لو آٹے کی چاول کی ذخیرہ اندوزی کر لو معاشیات کی کہتی ہے کوئی مطلب مداخلت نہیں کرتا بھائی کاروباری معاملہ ہے اب یہاں اسلام کیا کہتا ہے اگر بازار میں مال خراب آ رہی ہے ہر چیز بہت ہے تو تمہاری چیزیں جتنے کی بیچو اسلام نے نہیں روکا تم نہیں دو گے دوسرے سے لے لے گا دوسرا نہیں دے گا تیسرے سے لے لے گا جب مال موجود ہو مارکیٹ میں تو تمہیں قیمت کا اختیار ہو تمہاری چیز ہے جتنے کی لو لیکن اگر قحط پڑ جائے اگر قحط پڑ جائے تو معاشیات کو کہتی ہے کہ نہیں تاجر ہونا اور مسلمان تاجر ہونا اور قحط پڑ جائے تو خبردار اب ذخیرہ اندوزی گناہ کبیرہ بن گئے اب تمہیں جہنم میں جلایا جائے گا لہذا قحط کے وقت کمی کے وقت اپنا ناک پورا مارکیٹ میں نکال دو یعنی تاجر ہونا الگ مسلمان تاجر ہونا الگ اب مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات پوری مکمل ہو جائے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کا جائے نہیں کیمسٹری بھی اسلام ہے فزکس بھی اسلام ہے میتھمیٹک بھی اسلام ہے بایولوجی بھی اسلام ہے جتنے بھی علوم ہیں سائنس کے یہ سب اسلام یعنی اگر انسانیت کے لیے حاصل کیے جا رہے ہیں تو مسلمان عالم ہے اگر نہیں تو اسلام کے اندر، تو یہ ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے. اس لیے دنیا کا اور اسلام کا ٹکراؤ ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں مداخلت کرتا، ہر شعبے میں حلال حرام کی تمیز سکھاتا ہے، جبکہ دیگر ادیان کا دین الگ ہے، کاروبار الگ، دین الگ، تعلیم الگ، دین الگ، عدالتیں الگ، دین الگ، بازار الگ، ہر چیز الگ الگ. اسلام میں ایسا نہیں. تو آئیے، چھٹے امام کا زمانہ، مدینے میں اناج کی قلت ہوئی، اور آپ جانتے ہیں یہ خوشحالی کا زمانہ ہے، اور چھٹے امام کا زمانہ تو مشہور ہے کہ آپ کو لباس بھی بہت حسین اور بہت خوبصورت اور بہت قیمتی پہنا کرتے تھے، اور بعض ضرورت سے زیادہ معصوم سے زیادہ اسلام کو سمجھنے والے اسی پر اعتراض کرتے تھے کہ فرزند رسول آپ اتنا قیمتی لباس، اتنا حسین لباس پہن کر نکلتے ہیں. دوبارہ سفیان استری سے الگ ایک مباحثہ ہے امام کا، تو امام نے اس کو سمجھایا کہ اس کا آگے نہ بڑھ، خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھ، اللہ نے یہ ساری نعمتیں مومنین کے لیے رکھی ہیں. اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، یہ دیکھو کہ کسی کا حق تو نہیں مارا ہے، کسی کا حق تو نہیں لوٹا ہے. لقمہ کھانے سے پہلے دیکھ. ایک بار شاید پہلے کبھی عرض کیا ہے کہ چمچے سے کھانے میں انکار ہو گیا تھا، تو بھائی کچھ کو تو دیکھ رہا ہے کہ چمچے سے کھاؤ، تھوڑی گاٹا سے کھاؤ. اسلام نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. یاد رکھیے گا، جیسا کھانا ہے ویسے کھایا جائے گا. حلیم ہے تو چمچے سے کھایا جائے گا. ہاتھ سے کھا کے بتا دیجیے مجھے، بتا دیجیے آپ کھا سکتا ہے کوئی؟ سارا زور چاول میں ہے کہ یہ ہاتھ سے کھاؤ چاول سے، تو بھائی چاول سے کھانے کا جو چمچے سے کھانے کا کھانا ہے وہ چمچے سے کھاؤ، جو ہاتھ سے کھانے کا وہ ہاتھ سے کھاؤ. جو اعتراض اس پر ہے یہ کیا کیا آپ نے، لیکن یہ ضرور پڑا ہے کہ جو کھا رہے ہو کھانے سے پہلے دیکھ لو حلال ہے کہ حرام ہے. اس پر تو توجہ نہیں ہے کہ مال کیسا ہے، کون سا کھا رہا ہے، چمچے کا کیا دیکھ رہا ہے، چمچے کا کیا دیکھ رہا ہے. کا اسلام کے اسلام کا لقمہ پیٹ میں اتارنے سے پہلے دیکھ حلال اتار رہا ہے یا حرام اتار رہا ہے. سلام کے لیے محمد علیہ جس کے پاس جیسا ہے. تو اب امام کے زمانے میں قلت ہوئی، امام نے مہمان خانے کے منتظر کو بلایا، اور منتظر کو بلا کے پوچھا اناج کی کیا پوزیشن ہے، کتنا ہے گودام میں اناج. تو وہ سمجھا کہ امام کو بھی فکر لاحق ہو گئی کہ مدینے میں انتظار اتنی سے آسان ہے، قلت ہو گئی اناج کی، پوچھ لو جائے کہ نام رکھیے بہت ہے، پوری فصل گزر جائے گی، کہیں گے تو تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ کتنا ہے، اطمینان کیسے ہوگا مجھے لے جا کر سارا کرنا نہیں کے بازار میں. وہ ہے جیسا کہتا ہے اور سارا بیچ کے پھر کیا ہوگا، قلت ہوگی یا نہ بیچ کے ساتھ جتنا بھی ہے نا کے بازار میں بیچ دے، پھر جیسے سب مسلمان خریدیں گے ویسے ہم بھی خریدیں گے. آپ سمجھ میں آیا، اسلام اور مسلمان دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، تجارت اور مسلمان الگ الگ چیز نہیں، ڈاکٹر اور مسلمان الگ الگ چیز نہیں، وکیل اور مسلمان الگ الگ چیز نہیں. مانے کا نہیں، اب یہ حق نہیں ہمیں، یہ خدا کو جتنا بھی مان لے جائے فروخت کر دے، اور اسی دام پہ فروخت کر جس پہ لوگ خرید سکیں، اور پھر ہم سب کے برابر ہو جائیں گے، جتنے کا سب خریدیں گے اتنے کا ہم بھی خرید کے کھائیں گے. یعنی ذکیران تو نہیں اس زمانے میں مدر، جب ایسے وقت پہ قلت ہو جائے تو جو ہے وہ بھی نکال دو بازار میں دے دو. تو کیا بتایا، یہ بتایا کہ اگر مسلمان ہے تو تاجر ہونا الگ، مسلمان تاجر ہونا صرف تاجر ہے تو جانتا ہے کس موسم میں کتنا ملے گا، مسلمان تاجر ہے تو یہ دیکھے گا کہ کہیں لوگوں کو اذیت تو نہیں. یاد رکھ، اس لیے اسلام مکمل ضابطہ حیات قرار پایا. مولوی کی بھی مثال دے دوں، مولوی الگ ہے اور مسلمان مولوی
جی اطمینان رکھیے، ایک ہوتا ہے مولوی، ایک ہوتا ہے مسلمان مولوی، خالی مولوی ہوگا تو کیا کرے گا؟ فتوا دیتے بس سوچے گا کہیں حاکم ناراض تو نہیں ہوگا، بڑے لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے، سرمایہ دار مال دینا بند تو نہیں کر دیں گے، سرمایہ
چاہے دین کے نام پہ ملا، چاہے کیسے ملا، ملوکیت نام ملو گئی، خوش ہو گئے،
جس نے دین کی راہ میں سیاست کو نہیں آنے دیا، جس کی سیاست اس کے دین کے تابع رہی، تخت چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیا، مگر ظالموں کو اپنا دست و بازو نہیں بنایا، بے ایمانوں کو اپنا ہمراز نہیں بنایا، جن پر اعتبار نہیں تھا انہیں گورنریاں نہیں دی، ولایتیں نہیں دی، چاہے حکومت ختم ہو جائے تاکہ قیامت تک فرق باقی رہے کہ دین کو سیاست کے تابع اس لیے کہ افضل المخلوقات ہے.
سبحان اللہ,
یہ تو سمجھانے کے لیے بات کی گئی, کیونکہ لوگوں کو گمان ہو گیا تھا کہ کسی اور شکل میں رسول کو آنا چاہیے. کہ میں تمہارے طرح بات کرتا ہوں, میں تمہارے درمیان میں رہتا ہوں, لیکن رسول ہے. جب عالم مسلمان کسی عالم میں اجازت نہیں کہ دائرہ اسلام سے باہر نکلے, حتیٰ کہ گھر کے جو کام کاج انجام دے اسے بھی مسلمان. کون سا فعل ایسا ہے زندگی کا جس پر حکم اسلام نہ آتا ہو؟ کوئی بھی کام کیجئے یا واجب ہوگا یا حرام ہوگا. ایسا یا واجب یا حرام, یعنی یوں کہیں گے یا حرام یا حرام, اور اگر دونوں میں سے کچھ نہیں تو مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح. ان پانچ حالتوں سے کوئی فعل, یعنی زندگی کا کوئی بھی فعل اسلام کی اس پانچ صورتوں سے خالی نہ ہوا تو جس اللہ کو یہ گواہ دی کہ ایک لمحے کے لیے مسلمان حالت اسلام سے باہر نکل جائے, وہ اپنے رسول کے لیے وقت معین کرے گا کہ کب رسول ہے کب نہیں ہے. ایک سلوات بھیج دے محمد علیہ السلام.
ذمہ داری ہے, ورنہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا تو دور کی بات.
اس دنیا میں اللہ کی بیت بنا دیتا ہے ان قوموں کو جن کے علماء اور عمرا اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے. دونوں طبقے علماء اور عمرا, عمرا کا سرمایہ دار بھی اور حاکم بھی. جہاں یہ فاسد ہو جائے وہ طبقے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. یہ سنت الہی ہے جو جان لیتے ہیں. اس سنت الہی کو بچانے کے لیے فرزند رسول آیا ہے میدان. جب اخلاق تشدد کے تھے تو وہاں بھی انسانیت کا پیغام دیتا ہوا نہیں ہے, اس کا بھی انسانیت کا پیغام. زہیر بن قین کون ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہیں ہے, مخالفین میں جناب زہیر بن قین. لیکن حسین تو ہیرے تلاش کرتا ہے, ہیرے تلاش کرتا ہے. ہزاروں جمع کرنا چاہتے ہیں, حسین جمع کر لیتا ہے. میں پہلے کر چکوں گی, کوئی مشکل نہیں تھا حسین کرے ہزار بار کلش کا جمع. لیکن نہیں, حسین تو ہیرے تلاش کرتا کہ قیامت تک کے لیے مثال ہو جائے میں زہرے کا. جب مشکل سے واپس ہوئے تو سب سے بات زہر بن قین کے حصے واپس ہوئے, اور اتفاق یہ ہوا کہ دونوں کچھ راستے کے بعد جا کے دونوں مشکوکات اور قصد پر ساتھ ساتھ ہونے لگا تھا. جہاں وہ ایک رکار کا ٹھہرتا تھا زہر جان کے کہتا تھا کہ دور ٹھہرو, ان کا جھگڑا چل رہا ہے حاکم کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ, پھر میں خامہ خانہ بیچ میں آتا یار دور ٹھہرا, پتا رہے کہ میں الگ. یہ جو ہے بن قین سرمایہ دار کوفے کا تاجر ہے, الگ الگ اپنا قافلہ رکھتا تھا. ایک منزل ایسی آئی جہاں حسین نے علی اکبر کو بھیجا, قاسم کو نہیں بھیجا, کسی غلام کو نہیں بھیجا, کسی صحابی کو نہیں بھیجا, اپنے بیٹے کو علی اکبر. جاؤ زہیر بن قین کو سلام کب ہوا کہ وہ خود کہو کہ حسین ملنا چاہتا. علی اکبر اپنا قافلہ چھوڑ کے گئے اس قافلے میں, مگر بتایا لوگوں نے, کہا پتا چلا حسین کا بیٹا ہے. ایسا کسی کی ہمت نہیں ملی. اولا خان نے جا کے بتایا جب کھانا کھا رہا ہے زہیر اپنی زوجہ کے ساتھ لقمہ ہاتھ میں, اولا نے خبر کر تو بولا گستاخی کی معافی چاہتا ہوں لیکن فرزند زہرا حسین کا بیٹا آیا ہے. لقمہ رکھ دیا کھڑا ہو گیا, کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں فرزند زہرا کا بیٹا لے کر آیا ہے پیغام لے کے کہ میرا بابا جو ہے میرے ٹین سے ملنا چاہتا ہے. اسی آپ نے نہیں کہا اب آپ سب طرح کا دوست پر بٹا دی. علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر میں یہی تو کہتا ہوں جناب ان کے بارے میں ہمارے دوست نے محمد علی سروش یا محمد علی وفا, محمد علی وفا حیدرآباد اخن کے شاعر ایک عجیب شعر کہا ہے, منقبہ کا تو پڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن وہ بات اشعار سے ان دنوں پہ نقش چھوڑ دیتے ہیں. اس میں کہتے ہیں جناب ان کے بارے میں محمد علی وفا نے عجیب فکر پیش کی ہے کہ وہ تیرے مقدر میں کیوں آج ہی کروٹ, وہ تیرے مقدر میں کیوں آج ہی کروٹ نہیں, کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ آدمی تمہیں تھا. یہ ہے تو جب زہیر بن قین نے دیکھا مبہوت ہو گیا. علی اکبر تو روس ہو گیا, عجیب اس کی کیفیت ہو گئی کہ فرزند حسین فرزند حسین ہو کہ میرا بابا تجھے ملاقات کرنا چاہتا, میرے بابا ملنا چاہتا. ہاتھ تھاما لیا اپنے قافلے سے باہر آیا. علی اکبر نے بابا کو خبر دی, زہیر آیا حسین خیمے سے نکلے اور پانی نشانے پر ہاتھ رکھ دیا زہیر, زہیر کے دل سے کچھ بات کر. اب یہ کچھ نہیں پتا کہ کیا بات ہے کہ علی اکبر کے ساتھ ساتھ گیا زہیر کو ایک طرف چلے. کچھ دیر دونوں میں گفتگو ہوئی اور جب زہیر اپنے قافلے میں واپس آیا جلدی جلدی اپنے ہتھیار باندھتا ہے, سب کو کہتا ہے جاؤ میں نے سب کو آزاد کر دیا, چلتا میں حسین کے ساتھ جاتا. کیا کہا حسین آج تک نہیں معلوم تاریخ کہ کیا کہا زہیر, مگر زہیر آ کر اپنی بیوی کو بھی کہتا چاہ میں نے تجھے بھی آزاد کر دیا, جا وہ قلب سے نکل گئی ایسا نہ کہ میں تیرے ساتھ جاؤں تو جانا جائے, وہاں بھی تو بیویاں ہیں میں بیویوں کے ساتھ رہوں. ہوا کیا زہیر کا بس مجھے میری منزل مل گئی میں حسین کے ساتھ جاؤں, میں حسین کے ساتھ کیا بات ہے کہ مجھے نہیں معلوم لیکن میرا دل کہتا ہے کہ کچھ نہ صحیح تو ایک جھوٹا حسین نے ضرور کہا ہوگا. دیکھ زہیر
میں نے کسی کو بلانے کے لیے شبیہ پیغمبر کو نہیں بھیجا، بس یہ روایت نہیں کہہ سکتا، جو روایت نہیں ہوتی میں اس کو کبھی روایت نہیں کہتا، روایت نہیں کہتا، لیکن میرا دل کہتا ہے کیونکہ یہ اکبر کو بھیجا تھا نا، کسی کے لیے بھی اکبر کو نہیں بھیجا، مگر جو ہے شہر کا وہ ہے، میں نے اپنے اس بیٹے کو بھیجا ہے تیرے پاس، میں جانتا ہوں تیرے دل میں نور ایمانی کی شمع روشن، تو بیچ میں کھڑا ہے تجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، میں نے اپنے اس بیٹے کو بھیجا ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس کی شبی، اور یہ خاک خون میں غلطا کر دی جائے گی ابھی کچھ دنوں کے بعد، جو ہے پیسہ تیرے ہاتھ رہ جانے داری کا مقام نہیں، ایک طرف میں ہوں رسول کا بیٹا، آواز دے رہا ہوں، مدد طلب کر رہا ہوں دین کے لیے، ایک طرف یہ فاسق و فاجروں کا لشکر، یہ صرف گمان ہے، کیا حقیقت ہے اس گفتگو کی کسی کو نہیں معلوم، مگر تو ہے ہی کر تو یہ علی اکبر کے معجزات یہاں سے شروع، اور پیچھے چلو کون ہے علی اکبر؟ عزیز و بات یہ ہے کہ میں پورے سال انتظار کرتا ہوں شہزادہ علی اکبر کی شہادت پر، تو کئی بار میں کہتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے اچھی طرح یاد کہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت پہ جو میرے مولا کی کیفیت بیان کی جاتی ہے وہ مجھ سے میرے لیے بھی ناقابل برداشت ہے، میں چھوٹا سا بندہ خدا کا ممبر پہ بیٹھا خدا کا کم سی نہیں، تو میں انتظار کرتا ہوں ایک سال تک کہ حسین کے اس کڑے جواب کا ذکر کروں اور حسین کو پرسنا، مادر حسین تو موجود ہے ہی، خاص طور پر اپنے مولا کی بارگاہ میں پرسنا، شاید میری کوتاہیوں بخش دی جائیں، میری غلطیاں بخش دی جائیں، بس یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ علی اکبر کا دامن تھا، میرا شہزادہ بھی جانتا ہے کہ میں کس طرح اس کے مسائل پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، مصیبت کا حق تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، بیان کی کوشش میرا مولا کا کہ میں انتظار کرتا ہوں سال بھر کہ جب یہ تحقیق آئے ہو میں علی اکبر کی شہادت پڑھنے کی سعادت کر سکتا، کون ہے علی اکبر جانتی ہے؟ علی اکبر وہ ہے کہ جب مدینے میں گھر سے باہر نکلنے لگتا تھا تو ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال، میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ، پورا مدینہ جانتا تھا، سن رکھا تھا سب، ابھی وہ بزرگ صحابی زندہ تھے جو جوانوں کو بتاتا تھا کہ رسول کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کے بیٹے کو دیکھا کرو، مشتاق رہتے تھے اہل مدینہ علی اکبر کی زیارت، اس لیے شبیہ پیغمبر کہلایا علی اکبر، جب بازار میں نکلتا تھا تو جوان ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے تھے اور علی اکبر کے ساتھ چلنے میں فخر محسوس کرتے تھے، گھر میں جا کے بتاتے تھے آج اب شبیہ پیغمبر کے ہمراہ کار ہمراہ کاری کیے ہم نے، آج شبیہ پیغمبر کی فضلِ حسین علی اکبر کی، یہ ہے علی اکبر، اتنا پیارا ہے علی اکبر، سب کو پیارا، یہی علی اکبر ہے جس کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے اور حسین نے اپنے اور محمد کو قربان کیا، یہی علی اکبر ہے جسے اپنے قید کو بلانے کے لیے بھیجا ہے، اور یہی علی اکبر ہے شب عاشور، اس کی ماں جس کا بیٹا شکل پیغمبر، اس کی ماں اس سے کتنا پیار کرتی ہے، خدا سب کے جوانوں کو سلامت، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں نا، میں صاحب دعا دیتا ہوں اپنے جوانوں کو، دیکھا کرو دعائیں دیتی ہوں میں بھی دعا دیتا ہوں، مگر دیکھا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، اب سوچو کہ ام نینا کے لیے کیا تھا آگے، اتنا حسین تو کسی کا بیٹا نہیں ہے نا جتنا حسین حسین کا علی اکبر، ایک ماں کو اپنے اس بیٹے سے کتنا پیار، لیکن شب عاشور یہ ماں اپنے بچے کا سر اپنے زانو پہ رکھے ہوئے اور پیار سے بالوں پر کنگھی کرتی جا رہی ہے اپنے لیے، کبھی بوسے لیتی ہے پیشانی اور کہتی ہے میرے لال علی اکبر، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے جب بیٹا جوان اس کے سر پہ سہرا نہ اس کے لیے چار سی دکانیں لے کر لیکن یہ اتنا بڑا اچھا دیکھ رہا ہے یہ تیرے بابا کو قتل کرنے کے لیے اے اکبر میں تیری دادی زہرا کی اتنا سا کنیز مجھے اپنی دادی زہرا کے سامنے سے شروع کر دے اور کل میری طرف سے قربان ہو علی اکبر کا وہی انداز جو باپ کو بیٹے کو اپنے مادری گرانی جس باپ کا جوان بیٹا زندہ
آگے بڑھ کو جمع کر کے اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں اور بعد میں بیٹا میں کون اجازت دینے والی جس بھومی